بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی بھی قوم اپنی شہرگ دشمن کے حوالے نہیں کرتی۔ قائد کی یہ محبت تھی کہ 17 جولائی 1947 کو کشمیری عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، اور 1948 کو غازی بھارت نے آزادی کے اظہار کو کچلتے ہوئے اپنی فوجیں کشمیر پر چڑھا دی، تو ساتھ ہی اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا۔ 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کرتے ہوئے دونوں فریقین کو مسئلے کے حل کا اندیا دیا۔ 21 اپریل 1948 کو ایک اور قرارداد کے ذریعے استصواب رائے پر اتفاق ہو گیا۔ انہیں قراردادوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر اگریمنٹ پر دستخط بھی ہوئے، مگر پھر مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں میں دبتا ہی چلا گیا۔ 1989 میں حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام نے مسلسل جدوجہد شروع کی۔ اس جدوجہد میں اب تک 93,000 سے زائد معصوم کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، اور روزانہ درجنوں نہتے کشمیری بھارتی جارحیت کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، مگر انسانی حقوق کی علمبردار اقوام متحدہ کا دل پسیجا اور نہ ہی عالمی عدالت انصاف کے جذبہ رحم نے انگڑائی لی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اقوام متحدہ مٹھی بھر عیسائیوں کو سوڈان اور انڈونیشیا میں آزادی دلا سکتی ہے، تو یہی اقوام متحدہ 66 برسوں سے ظلم و ستم کے شکار کشمیریوں کو حق خود ارادیت کیوں نہیں دیتی؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مجاہدین کے ذریعے کشمیر آزاد کرانے کے عزم کا اظہار ہوا، افغان جنگ کے خاتمے کے بعد مجاہدین کو کشمیر میں اتارنے کا عہد بھی، مگر وہ مجاہدین جو کشمیر بچانے نکلے تھے آج طالبان بن کر ہمارے اپنے ہی گلوں کا پھندا بن چکے ہیں، اور دہشت گردی کی اس جنگ میں اب تک 50,000 جانوں کو قربان کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قوم 5 فروری کو ریلیاں نکال کر اور حکمران بیان دا کر مظلوم کشمیریوں سے اظہار ہمدردی تو کر دیتے ہیں، لیکن سارا سال بھارت کو موسٹ فیورٹ کنٹری قرار دینے میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ نیوز آئی کے لیے ظہور امان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔
السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوریبڈی، واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ کہا گیا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہوگا، پھر اسلام کو اسی قلعے میں بند کیا گیا۔ ایوبی دور آیا تو اسلام کے نام لینے والوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، رہی صحیح قصر بھٹو کے دور میں پوری ہو گئی۔ انتقام کی آگ تھی یا پھر ایک عامر کی ذاتی خواہش، اسی اسلام کو کال کوٹری سے نکال کر ہاتھ میں بندوق تھما کر روس کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا اسلام کے قلعے کو خطرہ ہے، روس کو روکنا ناگزیر اور اسلام کے قلعے کی حفاظت لازم۔ پوری دنیا بشمول پاکستان سے اسلام کے داعی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے کرتے افغانستان جا پہنچے۔ روس تو چلا گیا مگر کلاشنکوف قبائلی علاقوں کے رہنے والوں کا زیور بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اسی بندوق نے پہلے اپنی حکومت قائم کی اور شریعت کا نفاذ کر دیا۔ زبانی جمع خرچ سے بات آگے نکلی تو دہشت اور خون سے اسلام کے قلعے کو رنگ دیا گیا۔ سیاستدان مذاکرات کے حامی رہے تو دہشت گرد بندوق کی زبان بولتے رہے۔ دونوں اطراف سے کشت و خون کے بعد کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور طالبان اور حکمران مذاکرات پر متفق ہوئے۔ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا مگر قلعہ قرار دے کر آج عوام کو محصور کر دیا گیا ہے۔ علیحدہ مملکت کا خواب ایمان کی حلاوت تھی یا پھر تشنگی لا الہ الا اللہ، عزم جذب واحد کا اور قصد آزاد اور خود مختار ملت اسلامیہ کا قیام۔ کوکب و ہلال سے مزین پرچم تھاما اور سایہ ذوالجلال سروں پر تانے ہم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے چلے تھے، مگر آج 66 برس کی مسافت پر یقین محکم کا اظہار نظر آتا ہے اور نہ ہی محبت پاتے ہیں عالم کا وہ جذبہ۔ ایک ہوں مسلم کے نعرے کافر و قذاب کے تانے بن چکے، اتحاد و یگانگت کا سبق بھول کر پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان میں بٹ چکے۔ تم کافر، تم مشرک، تم غدار کے فتووں نے محبت کی کونپلیوں کی جگہ نفرتوں کے سرکنڈے اگا دیے، اور محبتوں کی سرزمین کو اپنی اپنی شریعتوں نے نفرتوں کا نشان بنا دیا۔ شریعت محمدی کے تابع ایک امت اپنی اپنی پٹاریاں لیے باہر آ گئی۔ کسی کی پگڑی پر اعتراض، کسی کے وضع پر قدغن، کسی کی داڑھی پر فتوے، تو کسی کے لباس پر نشتر۔ برداشت کا وہ مذہب اسلام، امن کا پیغمبر وہ دین حق، وسط قلب اور کشادگی اذہان کا علم بردار وہ اسلام، آج تنگ نظر اور تنگ دل کیوں؟ اخلاق حسنہ سے دعوت و تبلیغ کا مذہب بندوق اور گولی کا محتاج کیوں؟ لائق رہا پھر دین کا پیغمبر وہ اسلام، جبر اور ستم کا روادار کیوں؟ پوچھنا آج یہ ہے کہ جب شریعت محمدی ایک، جب اللہ اور اس کا رسول ایک، تو پھر ہم امت ایک کیوں نہیں؟ ہم اپنی ہی من پسند شریعت کے نفاذ کے لیے امت کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب موجود ہوں گے، طالبان کی ثالثی کمیٹی کے اہم رکن ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارا ساتھ دیں گے۔ پروفیسر خورشید ندیم صاحب، آپ پروفیسر رہ چکے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مجلس عبادت المسلمین کے ہیڈ ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، سٹے ود اس فار نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ پورے ملک میں ایک ریجنگ ڈیبیٹ شریعت کے نفاذ کے حوالے سے ہے، جو ٹاپ ڈیمانڈ ہے تحریک طالبان پاکستان کی، اور اس ثالثی کمیٹی کے مختلف شخصیات کی بھی، جس کے اندر سب سے آگے آپ کو نظر آتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، جنہوں نے سب سے پہلے یہ شرط رکھی کہ میں کردار ہی تب ادا کروں گا جب حکومت سنجیدگی دکھائے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ आज इसी हवाले से बात करेंगे कि शरीयत का निफाज कैसे और कहां कहां। हमारे साथ मौलाना अब्दुल अजीज साहब मौजूद हैं, तालिबान की सालसी कमेटी के अहम रुकन, हमारा साथ दे रहे हैं। हारून रशीद साहब सीनियर तजिया नगार हैं, हमारे साथ दे रहे हैं। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, और हमारे साथ अलामा नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, आप ही से आगाज करूंगी, फरमाइएगा। पहले तो आपने अपनी डिमांड रखी किरदार अदा करने से ही पहले कि हुकूमत संजीदगी दिखाए तो मैं किरदार अदा करूंगा, लेकिन मौलाना साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि शरीयत के निफाज से इंकारी कौन है आज पाकिस्तान में।
देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लामी निजाम के लिए था, और लाखों अफराद ने कुर्बानियां दी और तारीख की अजीम कुर्बानियां इस मकसद के लिए दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के बनते ही इस इस्लामी निजाम को मुतनाज़े बना दिया गया। भाई कौन सा इस्लाम, किस फिरके का इस्लाम, किसकी ताबीर और तशरी, इतने मसाइल खड़े कर दिए गए और 65 साल गुजर गए, आज भी ये इस्लामी निजाम मुतनाज़े बना हुआ है और आज भी इस पर डिबेट हो रही है और अजीब और गरीब किस्म के मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। बात यह है, हम जरा संजीदगी से गौर करें। आपने कितनी बातें इरशाद फरमाई इब्तदाई में कि पाकिस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है, यह सिर्फ तालिबान की तरफ से मसला नहीं है। एक तरफ लश्कर जंगवी है जो हमारे शिया भाइयों पर हमले कर रही है, और दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर मसाइल हैं वो दिगर गु हो चुके हैं, कराची के मसाइल हैं वो मुंह खोले खड़े हैं, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, अगवा है, भत्ता है, और बच्चियों के फरोख्त के इदारे ARY ने बताया कि वो जो है ना टंडोमीर में चल रहे हैं। मैंने यहाँ के IG से जब ये बात एक जगह कही तो उन्होंने कहा जी पिंडी में भी ये जो है बच्चियों के फरोख्त के इदारे चल रहे हैं। हम बेबस हैं, जब इंतजामिया बेबस हो, मसाइल स्थान पाकिस्तान बन जाए। अब हमें ये देखना है कि एक इंसान को तजिया करे कि इन मसाइल का हल क्या है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं और मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं ये समझता हूं और कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस वक्त कोई भी नहीं है सिवाय इस्लामी निजाम के। तालिबान पुरअमन होंगे इस्लामी निजाम के बाद, और शिया मकतबे फिक्र भी पुरअमन होगा इस्लामी निजाम के पास। लश्कर जंगवी के नौजवान भी जो शिया मकतबे फिक्र पर हमले कर रहे हैं वो पुरअमन होंगे, यानी कि मैं उनकी तायीद करता हूँ। वो असबाब इलल नहीं खत्म हो रहे तो वो कर रहे हैं।
मौलाना साहब कता कलामी माफ, मैं आपसे दो सवाल करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले ये आपने कहा कि फिरका वारियत यकीनी तौर पे इधर आप देख रहे हैं अरूज पर है, शिया कम्युनिटी को भी और दीगर माइनॉरिटीज को भी निशाने पर रखा गया है, मगर क्या ना सालिसी कमेटी में और ना ही हुकूमती कमेटी में आपने देखा ना माइनॉरिटीज को ना किसी और फिके की रिप्रेजेंटेशन हुई, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक इशू बनेगा?
देखिये बात यह है कि उनको तो इसलिए नहीं रखा गया कि इस वक्त तो जिस जमात तालिबान से राबता किया जा रहा है उसी मकतबे फिक्र के लोग होंगे ताकि मसाइल बने। शिया मकतबे फिक्र तो अभी से इनकार कर रही है कि उनके साथ तो मुजाकिरात ही नहीं होने चाहिए, और भी बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं उनके अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। खत तो गारत गरी तो 10-12 साल से हो चुकी और फौज ने अपनी जो है फौज लड़ चुकी, अब दोबारा कत्ले आम का जो कहा हुक्म हो रहा है कि जी फौज लड़े और फौज को लड़ना चाहिए। इस तालिबान के सामने तो अमेरिका अपने साजो सामान के साथ नहीं ठहर सका, जो पूरी दुनिया की दुनियावी ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत था, तो हम कितने देर ठहर जाएंगे। तालिबान के पास जो नौजवान है फिदाइयों की जमात है वो एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है, तो मैं ये समझता हूं कि तालिबान अगर एक जायज मुतालबा कर रहे हैं निफाज शरीयत का और निफाज शरीयत का मसला
अगर गुस्ताखी माफ निफाज शरीयत, तो फिर अगर आपने जिस तरह कहा कि फिर वही स्कूल दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट है तो उसकी तशरीह भी उसी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक होगी ना।
देखिए बात यह है कि हर मुल्क में अक्सरियत को देखा जाता है, जैसे ईरान के अंदर वहां शिया मकतबे फिक्र हैं और सुन्नियों के लिए अलग जुज़वी तौर पर जो है कानून बनाए गए हैं, तो हर मुल्क में अक्सरियत ही का एतबार होता है। हिंदुस्तान में हिंदू हैं और तो उनको उनके हुकूक दिए गए हैं, बाकी मुसलमानों को जुज़वी तौर पर उनके हुकूक दिए गए हैं, तो यहां पर अक्सरियत का एतबार ही होगा। यह दुनिया का एक उसूल है, तो इस उसूल के तहत चला जाएगा। Okay,
अगर आप मौलाना साहब इजाजत दीजिए, अलामा साहब मैं आपकी जानिब आती हूं, मुझे बताइए आज के मुआशरे में आज के पाकिस्तान में कौन इंकारी होगा अगर आप कहें कि शरीयत का निफाज करें, सूद का निजाम खत्म करें, फहाशी खत्म करें इस मुल्क में। ये जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं तालिबान के उससे तो पूरा मुआशरा इत्तफाक करेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी आवाज आ रही है?
लाउड एंड क्लियर सर।
शुक्रिया आपका। देखिए بعض چیزیں بہت مقدس ہوتی ہیں، ان میں سے اسلام ایک مقدس حقیقت کا نام ہے اور شریعت محمدی بھی ایک مقدس حقیقت کا نام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ طالبان لشکر جنگوی جیسے دہشت گردوں اور بھیڑیوں اور درندوں کے ذریعے اس کا مطالبہ کر کے اسے بدنام کیا جا رہا ہے. کیا شریعت محمدی کو نافذ کرنے کے لیے بے گناہوں کا قتل ضروری ہے، بچوں کا مارنا ضروری ہے، چرچوں پر حملے ضروری ہیں، مارکیٹوں کو تباہ کرنا ضروری ہے، فوج کا قتل ضروری ہے، پولیس کا قتل ضروری ہے، منارٹیز کو مارنا ضروری ہے؟ اس مقدس شریعت محمدی کو اس طرح سے بدنام کرنا، ایک دہشت گرد ٹولے کی طرف سے اس کا مطالبہ کرنا، میرے خیال میں یہ گھناؤنا جرم ہے. وہ اپنے کام کو، اپنے اس کھیل کو، اپنے اس جرم کو شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر کے چھپانا چاہتے ہیں. ان قاتلوں کو کوئی حق نہیں ہے انہیں شریعت محمدی کا نام لینے کی اجازت دی جائے. ان بیڑیوں درندوں کو شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے علماء موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، معتدل طبقات موجود ہیں، اور اس کا اپنا طریقہ کار بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ شریعت محمدی جو انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے یہ دین آیا ہے.
آپ کو طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے؟ آپ کو طریقہ کار
میں کہہ رہا ہوں کہ کیا طالبان کو یہ حق دینا چاہیے، ان مجرموں کو یہ حق دینا چاہیے کہ یہ شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں جو بچوں کے قاتل ہیں؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں کیا کنسپٹ جائے گا شریعت کے بارے میں؟ اس طرح کے درندے جس کا مطالبہ کر رہے ہوں، اور ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان مجرموں کو ڈیفینڈ کرنا، ان قاتلوں کو ڈیفینڈ کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. اور علماء کو اس حوالے سے اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، علماء بدنام ہو رہے ہیں.
ہارون صاحب، کتنا فرق پڑتا ہے کہ مطالبہ کون کر رہا ہو اور کس طریقے سے کر رہا ہو؟
بہت فرق پڑتا ہے نا. طالبان کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سپر پاور کو بگا دیا، ہماری حکومت کا مقابلہ کرے گی. وہاں آزادی کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے امریکی اکوپیشن کے خلاف. یہاں ایک منتخب حکومت موجود ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، مگر یہاں آپ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ بات کر سکتے ہیں، اخبار میں لکھ سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے وہ علم کے ذریعے پھیلتا ہے، رائے عام ہموار کرنے کے ذریعے پھیلتا ہے، اس کے تدریجی مراحل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان معاشرے میں بھی سود کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی، لیکن کئی برس کے بعد رسول اللہ نے خطبۃ حجۃ الوداع میں فرمایا، آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں، سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود. بادہ نوشی پہ پابندی لگ گئی. کب لگی؟ کتنے برسوں کے بعد پابندی لگ گئی. معاشرے کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے. سود پہ فوراً کیوں نہیں حکم اللہ کے رسول نے نافذ کر دیا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے دانا ترین انسان تھے. صدقات کا نظام بلڈ کیا گیا. یہاں کوئی طالبان، اور یہ طالبان تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، سرے سے عالم دین ہونا تو بڑی بات ہے، پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. کوئی بس ڈرائیور تھا، کوئی کنڈکٹر تھا، کوئی ویل چیئر ڈرائیور تھا، کوئی کچھ تھا کچھ تھا. وہ تو لڑائی کر سکتے ہیں، اور ان کا کیا باقی یہ ہے کہ وہ ہرا دیں گے اس فوج کو؟ یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. سوات میں نکال دیا ان کو، جنوبی بلوچستان میں نکال دیا، محمد ایجنسی میں نکال دیا، خیبر ایجنسی میں نکال دیا. یہاں بھی اگر وہ کارروائی کریں مذاکرات کی، تو ہم اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ اگر خون خرابے کے بغیر امن ہو، تو اس سے تو اچھی اس کو دنیا میں کوئی بات ہوتی ہی نہیں.
سو اگر آپ اجازت دیں مولانا صاحب،
ان کا کیا کام ہے کہ وہ شریف نہ، انہیں کسی کی حمایت حاصل ہے؟ رہ گئی اکثریت، تو اکثریت ہم سب
جانتے ہیں پولیٹیکل ارینا میں طالبان کو بھار ہا سیاسی جماعتوں کی حمایت تو حاصل ہے. آپ نے اس پورے پروسیس کے تھرو دیکھا
کس چیز کی حمایت حاصل ہے؟ سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بعض کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کریں، اور کیا حمایت حاصل ہے؟ جی عمران خان اپنی پارٹی میں طالبان کا کلچر نافذ کریں گے، جماعت اسلامی کرے گی، ٹھیک ہے، اور کون کرے گا؟
سر پولیٹیکل ٹیریٹری مین سٹریم میں طالبان کی جماعت اسلامی کو نامزد کر کے جے یو آئی ایف کو، تحریک
جماعت اسلامی کے لوگ طالبان کی طرح بم چلاتے ہیں مزاروں پہ، مسجدوں پہ، مارکیٹوں پہ بم چلاتے ہیں،
مگر وہ کہتے ہیں پیغام،
داڑیاں ماپتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں. مولانا مودودی کا تو فتویٰ موجود ہے، کسی جبرن پردہ بھی نہیں کرایا جائے گا، شٹل کاک برقع پہناتے ہیں جماعت اسلامی والے. وہ تو جو بھی چاہے، ہمیں ان کی سیاست سے بہت سے اختلافات ہیں، جماعت اسلامی والے تشدد پہ بلیو کرتے ہیں.
جی مولانا صاحب، آپ کی بات سن رہے ہیں، طریقہ کار پر اختلاف ہے، اور کون یہ پیغام اور کون یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان کی حیثیت پہ سوالیہ نشان ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے وقت دیں گی، چونکہ دو ساتھیوں نے بات کی ہے، بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں ہم اسلامی،
ایک وقفے کے بعد پھر آپ وقت لے لیجیے سر، پھر آپ کھل کے بات کیجیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، اسٹے ود اس فار نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. جی مولانا صاحب، آپ فرما رہے تھے، آپ نے پہلے سنا، طریقہ کار سے اختلاف ہے، جبر اور یوز آف فورس سے اختلاف ہے، اور کون یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے اختلاف ہے. یہاں
کی, ہمارے علامہ صاحب نے بھی باتیں کہیں اور ہارون صاحب نے بھی باتیں عرض کی. میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت اسلامی نظام کا مطالبہ کر رہی ہے تو قرآن کا اصول یہ تعاون علی البر, اگر کوئی نیک کام کا کہتا ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے, قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے, تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری عدالتوں کا بات تو کہتے ہیں ہمارے ہاں اسلامی نظام ہے, میرے صاحبہ آپ تھوڑا ڈبیٹ کبھی اس پر کریں, کیا ہمارے عدالتی سسٹم لوگوں کو انصاف دے رہا ہے, جزا و سزا کا عمل صحیح ہے؟ جس سسٹم میں یہ ہو کہ وہاں جانے کے لیے 25-30 ہزار روپے انصاف لینے کے لیے ابتدائی طور پر لاکھوں روپے زندگی بھر کے لیے 15-20 سال کی زندگی چاہیے ہو اور وہاں انصاف جا کے شاید پھر ملے, تو پھر کیسے انصاف ہوگا؟ اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر طالبان پیدا ہوتے ہیں, پھر لشکر جھنگوی کے گروپ پیدا ہوتے ہیں, سپاہ محمد کے گروپ پیدا ہوتے ہیں اور بلوچستان کے مسائل جنم لیتے ہیں. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, میں تو گفتگو یہی کر رہا ہوں, میں تو شیعہ مکتب فکر کو بھی سیف کرنے کی بات کر رہا ہوں اور تمام مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں کچھ رویے ہمارے ایسے ہیں جیسے ہمارے علامہ صاحب نے بات کی, طالبان کو کتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ وہ بھیڑیاں ہیں, یہ ہے. میں تو پرویز مشرف کو اتنا کچھ نہیں کہا کبھی.
جو انسانوں کے ساتھ سے فٹ بال کھیلتے ہیں وہ کیا ہیں؟
جی میری بات سن لیں, میں پرویز مشرف کا احترام سے نام لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں عظیم شخصیتوں کو تقدس حاصل نہیں ہوتا, دیکھیں اگر میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا, کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اور اگلے کو کہے گا آپ پر امن رہیں, تو پر امن رہنا مشکل ہو جاتا ہے. میں تو رہ سکوں گا شاید, لیکن کوئی اور نہیں رہ سکے گا. جب صحابہ اکرام کی ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, جن پر لاکھوں ماں باپ قربان ہیں, جب ان پر کیچڑ اچالا جائے گا, میری بات سنیں, میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی, میری بات سنیں, جب ان عظیم ہستیوں پر ایسے کام سارے نہیں کرتے شیعہ, بعض مکتب فکر بعض لوگ کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, میں یہ کہتا ہوں کسے باشے سنی کرتا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے, شیعہ مکتب فکر کرتا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے, تمام متنازع امور نہیں کرنے چاہیے. ایک چیز سنی مسلک میں ناجائز ہے, آپ اس کے گھر کے سامنے کریں گے تو کلیش پیدا ہوگا.
مولانا صاحب آپ کی بات
شریعت کے لفاظ میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں, آپ نے معافی چاہتا ہوں, اس کو بہت دراز کر دیا. وہ ملائیشیا میں تو مسئلہ نہیں ہے, سعودی عرب میں تو نہیں ہے, ترکی میں تو نہیں ہے, کتنے ملک ہیں. عدالتی نظام ٹھیک ہونے چاہیے, وہ تو نفاذ شریعت سے کوئی مخالفت نہیں کر رہا, نہ کوئی انکار کر سکتا ہے مسلمان, لیکن یہ تو عدالتی نظام کا نقص ہے نا کہ ایک آدمی فساد پھیلا رہا ہے معاشرے میں, اس کو کوئی روکتا نہیں ہے, روک نہیں سکتا.
اصل میں غلط مبس ہے, دو چیزیں واضح ہونی چاہیے, ایک ہوتی ہے اسٹیٹ, ایک ہے سماج, دونوں میں فرق ہے. اسٹیٹ قانون سے چلتا ہے, سماج جو ہے وہ سماجی روایات سے چلتی ہے, ویلیو سسٹم سے چلتی ہے, دونوں میں فرق ہے. پاکستان میں جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے, اسلام کے نفاذ کے لیے اب کوئی کمی باقی نہیں رہے گی. 1973 کے آئین کے بعد اور اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہوئیں, اس کے بعد اب کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کا کوئی ایشو باقی نہیں رہا. جو ایشو باقی ہے وہ انسانی رویوں میں ہے. جو لوگ حکمران ہیں وہ اس کیریکٹر کے نہیں ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں, جو عدلیہ میں بیٹھے ہیں وہ اس کیریکٹر کے نہیں ہیں, جو باقی جگہ بیٹھے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسانی رویوں کا مسئلہ ہے. انسانی رویے ہمیشہ واعظ و نصیحت سے, تلقین سے, لوگوں کو ایک سوسائٹی کے اندر سوشل چینج سے, ایجوکیشن سے چینج ہوتے ہیں. یہ کام محراب و ممبر کرتا ہے, مسلمان سوسائٹی میں بھی کام ہے, یہ کام میڈیا کرتا ہے, یہ کام تعلیم کے ادارے کرتے ہیں, یہ کام گھر کرتا ہے, یہ کام سوسائٹی کرتی ہے. ہمارے ہاں وہ کام جو سوسائٹی کے کرنے کا وہ اسٹیٹ سے لوگ لینا چاہتے ہیں, جو اسٹیٹ کے کرنے کا وہ سوسائٹی سے لینا چاہتے ہیں. یہ فرق ملحوظ کرنا چاہیے. علماء مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی بھی سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوئے. علماء ہمیشہ سوسائٹی کے اندر اخلاق کی تعمیر, لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنا, اسلامی کریکٹر کی تعمیر کے لیے ہمیشہ سے متحرک رہی ہیں. یہ جو اسٹیٹ ایک اصل میں ماڈرن فینومنن ہے, ہمارے علماء ابھی بھی فکری اور ذہنی طور پر ایک قدیم دور میں رہ رہے ہیں جب اسٹیٹ بھی ایک سب کچھ ہوتا تھا. اب تو ایک آپ اسلامی فقہ کی بات کرتی ہیں, اس کے لیے کوڈیفیکیشن ضروری ہے, مثلاً قانون آئین سازی. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قاضی ابو یوسف کو آپ نے قاضی قضات بنا دیا اور انہوں نے ساری جگہ اپنے فقہ حنفی کو لوگ لگا دیے اور پھر ملک کے اندر فقہ حنفی رائج ہو گیا, یوں نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن موجود ہے, آپ کے پاس ایک آئین موجود ہے.
ہر عدالت اس آئین کی پابند ہے، اس کے تحت نظام چلتا ہے۔ اس نظام کو ہمارے علماء کو بھی، مذہبی طبقات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ جو خرابی ہے وہ انسانی رویوں میں ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے محراب و ممبر کو، میڈیا کو، تعلیمی اداروں کو وہ کام کرنا چاہیے۔
تو ہو نہیں رہا۔ کہاں تک گنجائش ہے اسلام میں یا اسلام یوز آف فورس کی؟
بالکل قانون کے نفاذ کی حد تک ہے۔
اچھا،
انسانی رویوں پر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بتایا،
کیونکہ جو 22 ڈیمانڈز کی فہرست نکلی اس میں بہت سی چیزیں تھیں، کچھ یہ بھی تھیں کہ شاید آج آپ کو بھی داڑھی میں ہونا چاہیے، مغربی لباس آپ نے پہنا ہے، مجھے بھی شاید پردے میں ہونا چاہیے۔
دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ دلچسپ بات، پاکستان کے علماء نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ یہ تو بالکل ایک نیا فینومینن ہے۔ قرارداد مقاصد 22 نکات 1973 کا آئین، کسی میں بھی کوئی لباس کوٹ متعین نہیں ہے۔ اس میں البتہ یہ ضرور ہے کہ سوسائٹی کی اخلاقی تربیت کی جائے گی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سوسائٹی، والدین کرتی ہیں، آپ کے والدین نے آپ کی اخلاقی تربیت کی، اسی طرح کا رول سوسائٹی بھی ادا کرتی ہے، آپ کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے، مسجدیں بناتی ہے، ادارے بناتی ہے، یہ کام تو وہ کرے گی۔
ایک چھوٹی سی بات، یہ تو بڑا خیر امپورٹنٹ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو اتنا پتا نہیں ہے کہ ٹائی پہلے ترکوں نے لگائی تھی، اور ان کو یہ پتا نہیں کہ پینٹالون ترکی زبان کا لفظ ہے، پتلون پوش فوج پہلے ترکوں نے بنائی تھی، وہاں سے انگریزوں نے اس کی نقالی کی، جدید ماڈرن سول سروس کا تصور بھی ترکوں کا ہی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو قدیم عرب معاشرہ تھا، جو نہایت محترم اور مقدس تھا ظاہر ہے، مگر وہ اس کا اپنا مزاج، ماحول اور کلچر تھا نا۔ جب وہ انڈونیشیا میں گیا تاجروں کے ذریعے، اور جب وہ مراکش میں گیا تو وہ مقامی کلچر میں ڈھلتا ہے۔
سو مولانا صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی، کچھ ایسی باتیں آپ نے بھی کی، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجئے، جس طرح آپ نے ان کو سنا کہ یہ معاشرتی رویوں کی بات ہے، اب کتنی گنجائش ہے انفورس کرنے کی یا جبر کی، اس پہ بھی وضاحت کیجئے۔ آپ کی کچھ باتیں، چینلز کو پابند کیا جائے کہ قانون اور سنت کا، اور انگریزی نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جائے، یہ اہم نقطہ ہے، عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ ہو، چوری اور ڈاکوؤں، قصاص اور حد کا قانون نافذ ہو جائے، یہ اچھی پیش رفت ہوگی، اور سستا انصاف قرآن اور سنت کے نفاذ سے، چوری کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم، کرپشن بھی قرآن اور سنت کے نفاذ سے ختم ہوگی، اور سنت میں ڈنڈا نہیں ہے، ہم آپ کے پاؤں پکڑ کر داڑھی رکھنے کی بات کریں گے، اور یہ بھی قرآن اور سنت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ جی جی سر، آپ بات کر لیجئے، بیکاز یو نو میرا بھی ایک ذاتی سوال ہے، بعد میں پوچھتی ہوں، بتائیے مولانا صاحب۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ٹھیک کہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے میڈیا، اسلامی نظام آئے گا تو میڈیا کو تربیت پر لگایا جائے گا۔ اب میڈیا کے اندر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، رقص و سرور کے، گانے باجے، فحاشی اور یعنی کے، جب ایک نوجوان اس کو دیکھے گا، جس کے اندر آخر اس کے اندر بھی جنسی خواہش موجود ہے، تو اس کے جذبات ابھریں گے۔ جب جذبات ابھریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ کسی بچی کے ساتھ جا کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا، تو کیا میڈیا اس میں شریک نہیں ہے؟ آج ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں جی انجوائے کی بات ہے، اس کو انجوائے کو ہم نہیں روک سکتے۔ آپ مجھے جب بتائیے، یہ رقص و سرور، قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے نظریں نیچی کر لیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اس کے بعد کہا کہ عورتیں بھی نظریں نیچی کر لیں، عورتوں کو کہا کہ آپ پردہ کر لیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے کو پردہ کرنے والا، یبدین زینتہن، تم اب زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اگر رقص و سرور ہوگا تو پھر یہی جو ہے جو اجتماعی عصمت دریوں کے واقعات ہوں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی شریعت کا پابند کیا جائے، عدالتوں کو بھی شریعت کا پابند کیا جائے، سنی مکتب فکر کو بھی جو ہے وہ اسلام کا پابند، جو ہے سب کو اسلام کا پابند کیا جائے، اور سب اسلام کے پابند ہوں گے سب۔
اگر آپ مجھے اجازت دیں،
میری بات سن لیجیے،
آپ مجھے اجازت دیں، جو کچھ آپ نے فرمایا
میری بات سن لیجیے، میں اطمینان سے آپ کی بات سنتا رہا، تو میری گزارش بھی سن لیں۔ اگر پاکستان میں اسلامی نظام ہے تو اسلامی نظام کے اندر مجھے بتائیے کہ سود کی گنجائش کہاں ہے؟ سود کے لیے اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اگر اسلامی نظام ہے تو مخدوط تعلیم کی اسلامی نظام میں اجازت کہاں ہے؟ اگر یہاں پاکستان میں اسلامی نظام ہے تو بدکاری کے اڈے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اگر پاکستان میں اسلامی نظام ہے تو 50 سال سے ARY دکھاتا ہے سر عام والا کہ 50 سال سے ٹنڈو میر کے علاقے میں بچیوں کے 2 درجن سے زائد فروخت کے اڈے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اگر جزا و سزا کا عمل ہوتا، میں کہتا ہوں عبدالعزیز جرم کرے، اگر عبدالعزیز قتل کرتا تو اس کو سزا اس کے ساتھ قصاص لیا جائے، سنی کرے، شیعہ کرے، کوئی بھی کرے، اگر سنی کسی پر کرتا ہے، چاہے وہ یہاں کے عیسائی مطلب فکر کیوں نہ ہو، ہم کہتے سب کی جانوں کو تحفظ ہونا چاہیے۔
سر آپ کی مجھے میں علامہ صاحب، ایسی کون سی بات کی مولانا صاحب نے جو غلط ہے؟ باقی شرعی طور پہ تو اس ہمارے نظام میں وہ ریفلیکشن نہیں ہے اسلامک ویلیوز کی اور پرنسپلز کی جو کہ شاید ہونی چاہیے، سو غلط بات کیا کر رہے ہیں وہ؟
دیکھیے، اللہ کی حدود کا نفاذ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم نے دین اسلام کو اپنی مرضی کے ساتھ انتخاب کیا ہے، چنا ہے، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ ہم مسلمان ہوں، ہم نے دین اسلام کو اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ چنا ہے، تو پھر اسلام کے جو دین کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں درست ہیں کہ اللہ کی حدود کو معطل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حدود کا نفاذ ہونا چاہیے، اسی میں معاشرے کی بہتری اور ترقی اور کمال اور تکامل ہے۔ یہ وہی حدود ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے نافذ کیا تھا، یہ وہی حدود ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے جن کے ذریعے مدینہ فاضلہ قائم کیا تھا، یہ وہی حدود ہیں جن کے ذریعے اللہ نے انسانوں کے قوانین اور قواعد ہیں، جن کے ذریعے اللہ کے نبی نے انسانوں کو کامل اخلاق کا مالک بنایا تھا۔ لیکن کون وہ شخصیت کیسی تھی؟ وہ استمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم، وہ ایسی ہستی تھی جو عظیم خلق کی مالک تھی، جو کامل ترین اخلاق کی مالک تھی۔ کن لوگوں کو دین کا دعوے دار بننا چاہیے؟ کن لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے؟ جن کے ہاتھ میں گولی ہو، جو قتل و غارت گری کریں، جو لوگوں کا بے گناہوں کا خون بہائیں، اس سے دین بدنام ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، ان کو حق نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اہل لوگ جن کا اخلاق، جو علماء کے بارے میں کہا گیا علماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث بنے،
ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، پھر مولانا صاحب اس کا جواب دیجئے کہ کن لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے، نہ کہ بہتر ہو کہ معاشرے میں ایسے اگزامپل سیٹ ہوں اپنے اخلاق سے، اپنی پریکٹس سے، کہ میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میرا بھی میں قائل ہو جاؤں، میں پردہ کروں ادھر بیٹھ کے، میں شریعت کے مکمل طور پہ شریعت کے اوپر پورا اترنے کی جستجو کروں، یا پھر آپ کے نزدیک جبر ہو، یا کہا جبرن کہا جائے کہ برقعہ پہنا جائے، گھر سے نہ نکلا جائے؟ ایک مثال اس لیے دی ہے کیونکہ میں پرسنل کانوٹیشن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، چھوٹے سے وقفے کے بعد، آفٹر ویری شارٹ بریک، اسٹے ود اس فار نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ مولانا صاحب، ایک کراس روڈ پہ ہے پورا ملک آج، کہ کیا اسپرچل اور مورل ڈائمینشنز ایک انسان کی کیا ریاست قائم کرے گی، جبری طور پہ قائم کرے گی؟ آپ سے یہ سوال ہے، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ بات سن رہے تھے۔
دیکھیے، آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، کیا اسلام میں جبر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ کہاں سے ہم نے سن لیا؟ جبر تو ہر ادیان میں جبر ہے، جبر اس وقت تک نہیں ہے کوئی اسلام کے اندر داخل نہ ہو، لیکن جب داخل ہو گیا پھر اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو جبر تو ہوگا۔ رات بھی کاشف صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہا دیکھے جی اسلام میں سختی ہے کیونکہ نماز نہ پڑھے گا، میں نے کہا جی بالکل ہے، کہتے کہاں دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اگر بچے کو مار سکتے تو بڑے پر سختی نہیں کر سکتے، تو پھر خاموش ہو گئے۔ دیکھیے، کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا سختی کے بغیر۔ آپ اگر یہی بات ہے، میری سنیں، اگر یہی بات ہے تو پھر چوروں کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، ڈکیتوں کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، زانیوں کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، جو اپنی مرضی کرے کرتا رہے۔ پھر آپ نے یہ جبر کا معاشرہ پاکستان میں جمہوریت میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ کوئی بجلی کا بل دے نہ دے، گیس کا بل دے نہ دے، کرپشن کرے نہ کرے، اور شراب بیچے جوا کرے نہ کرے، کیسی بات کرتے ہیں؟ اسلام تو ٹھیک ہے، اسلام میں کچھ چیزیں مستحبات ہیں، کچھ سنتیں، ان میں جبر نہیں ہے، کچھ حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں کے کرنے پر کوئی کرے گا سختی ہے، چوری کرے گا سختی ہے، ڈاکہ کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا سختی، ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا، قتل کرے گا اس کا قصاص لیا جائے گا، زنا کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہوگا تو سنسار ہوگا۔
گزارش سنیے جناب والا، گزارش سنیے، دیکھیے اس میں افسوس کے مختصر سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ چوری کی سزا حضرت عمر نے معطل کر دی تھی جب قحط پڑا تھا، ایک آدمی کے بارے میں رسول اللہ سے کہا گیا، دیکھیے شریعت پڑھ لی جاتی ہے مگر تاریخ نہیں پڑھی جاتی، بدقسمتی سے ہمارے بڑے بڑے اسکالرز اس میں کمزور ہیں، کہ فلاں آدمی نماز پڑھتا مگر اس کی عادات بد رکھتا ہے، آپ نے فرمایا یا اس کی بری عادتیں اس کی نماز چھڑا دیں گے، یا نماز اس کی بری عادتیں چھڑا دے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا، ظاہری چیز اسلام میں ہے کہ ایک نماز پڑھنا، کتنے لوگوں کو مدینہ میں نماز نہ پڑھنے پر سزا دی گئی تھی، میں نے تو بہت پڑھا، مجھے تو کوئی واقعہ ملا نہیں۔
میں اس کا جواب دیتا ہوں،
ایک باقی جو چیزیں ہیں، یعنی علم میری عرض سے سننا، علم ہے خیانت نہ کرنا ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، اللہ پہ بھرو توکل کرنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جتنی روزہ ہے ایون اس کا کسی کو کیا پتہ رکھا ہے نہیں، عبادت ہے، تنہائی کی ذکر ہے، تسبیح ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو سب، وہ تو ریاست سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، ریاست وہ ماحول، البتہ یہ آپ صحیح کہتے ہیں، ریاست کو وہ ماحول مہیا کرنا چاہیے جس میں یہ سب کچھ ممکن ہو سکے، قوانین کے دائرے میں تو بہت تھوڑی سی چیزیں.
اچھا ماحول، اب دیکھیں نا یہ دو فرق
سٹیٹمنٹ،
مولانا صاحب کا یہ،
مولانا اگر اجازت دیں تو میں تو ایک بات اس میں اضافہ کروں. دیکھیے مولانا جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے ریاست اور معاشرے کا. دیکھیے ریاست قانون کے بغیر نہیں چلتی. مولانا کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جرائم ہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا جن کو آپ حدود کہتے ہیں، اس کے علاوہ تعزیرن بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس کو قانون سے ہی ٹھیک ہوگی، وہ قانون نافذ ہوگا، یہ جرم ہے تو اس کی یہ سزا ہے، یہ تو ریاست متعین کرے گی. مولانا کی بات بالکل صحیح ہے، اگر آپ سیکولر اسٹیٹ بھی بنا دیں گے تو وہ جرم کی ایک سزا تو رکھے گی، ضرورت ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہر چیز جو ہے وہ قانون سے ٹھیک نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں تربیت سے ٹھیک ہوتی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے.
سو سر میرا سوال پھر یہ، اور آپ علامہ صاحب فیل فری اگر آپ اپنی اوپینین بھی دینا چاہتے ہیں، مولانا صاحب آپ ایک وضاحت کرنا چاہ رہے تھے ہارون صاحب کی بات کی، ضرور کیجیے.
ہارون صاحب نے ایک بات کہی، دیکھیں ہارون صاحب، دیکھیں ہر بات میں جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے رجوع کیا جاتا ہے. آپ کا ایک اپنا میدان ہے، ہم آپ کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ لکھنے والے ہیں، صحافی ہیں، قرآن و سنت کے ماہرین اور ہیں. آپ نے جو بات کی، اب میری بات بھی توجہ سے سنیے، آپ نے کہا کہ جب معاشرے میں قحط پڑا تو آپ نے ساقط کیا تھا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیٹ پر پتھر بنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاقے ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تین تین مہینے گزر جاتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. یہی صحابہ کا حال تھا. احد کے میدان میں جب وہاں پر جو ہے خندقیں کھودی جا رہی تھی تو سب کے پیٹوں پر پتھر بندھے تھے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پیٹ پر پتھر؟ آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ پر پتھر، میرے پیٹ پر دو پتھر ہیں. ان پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، حج کو نافذ کیا گیا، ساقط نہیں کیا گیا. سمجھیے اس زمانے میں پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، حج پھر بھی ساقط نہیں ہوئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط نہیں کی. تو آج پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں کیا؟ آج تو اچھی حالت ہے. اپنی اپنی تعبیرات خدا کے لیے مت کیجئے، یہ علمی ہے، علماء کا فن ہے، علماء پر رہنے دیجئے.
حدود نافذ ہے
اور اس کے بعد
مسئلہ نہیں، اختلافی ایشو نہیں ہے.
اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بات ہے، وہ انتہا درجے پر بات چلی گئی تھی، تو عارضی طور پر کیا تھا، یعنی اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حالات زیادہ سخت ہوئے تو عارضی کیا تھا، پھر وہ بات واپس آ گئی. لیکن یہ مطلق نہیں تھا، آج وہ حالات نہیں ہے فقر و فاقے کے.
نظام کے نفاذ یا شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جو بھی متدین ہے، جو دین اسلام کا معتقد ہے، وہ اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن اس کو متنازع کیسے بنایا جاتا ہے؟ جب ڈیمانڈز ان لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جن کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی یا کم نظر آتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن. قرآن کہتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ، اچھے پند و نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز میں. اگر مجادلہ بھی ہو تو بہتر طرح سے کرو ان کے ساتھ. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرے. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت ہمارا سپریم ہے، قوانین اس کے مطابق بنے گے. جہاں اختلاف ہوگا اس کے بارے میں سلامی نزادی کونسل بھی موجود ہے.
آپ سب کی باتیں سنتے ہوئے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر طالبان صرف یہ ڈیمانڈ کر دیں، اگر ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ بھئی آپ کے جو قوانین موجود ہیں اس پہ،
طالبان کون ہے ڈیمانڈ کرنے والے؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ طالبان کو کس نے حق دیا ڈیمانڈ کرنے کا؟ وہ کون ہے ڈیمانڈ کرنے والے؟
حکومت نے.
وہ جو دہشت گرد ہیں، وہ جو قاتل ہیں، وہ جو بے گناہوں کو مارتے ہیں، جو بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے 20 کروڑ عوام کے ایٹمی ملک کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی حیثیت ختم کر دی ہے، جنہوں نے اسلام کے امیج کو تعلدار کیا ہے، پاکستان کے امیج کو تعلدار کیا ہے.
طالبان کیا وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ دین کی دعوت دے سکے؟
ایک قاتل کو، ایک دہشت گرد کو حق نہیں ہے اس طرح کے مسائل میں رجنے کا، اور اپنی دہشت گردی کے اوپر شریعت کے مطالبے کا لیبل لگا کر اپنی دہشت گردی کو قانونی شکل دینے کا ان کو حق نہیں ہے.
جی مولانا صاحب پلیز جواب دیجیے.
ذرا میری بات بھی آپ سن لیں تھوڑی سی بات. آپ نے ابتدائی باتوں میں ایک بات کہی تھی کہ یہی طالبان تو مجاہد تھے، ان کو دہشت گرد کس سے بنایا؟ ان کو دہشت گرد پرویز مشرف کے فیصلے نے بنایا، اور پھر اس کے بعد پیپل پارٹی نے بنایا، اور اس کے بعد نواز شریف نے ان فیصلوں پر عمل درآمد کر کے بنایا. وہ یو ٹرن جو غلط یو ٹرن لیا تھا پرویز مشرف نے اس کو سب کو غلط کہا.
یعنی آپ جبر کے قائل ہیں؟ اللہ نے انسانوں کو ارادہ اختیار کی صلاحیت دی ہے, اچھے برے کی تقدیر دی ہے. ان ہدایات اور سبیل ائمہ شاکر و ائمہ کفورا, وہ مجبور تھے ایسے ہو جائیں, جبر ہے.
آپ میری بات سنیں, میں آپ کی بات نہیں چاہتا.
اپنے غلطیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ.
اخلاق کے تقاضے ہیں کہ آپ بات کرتے میں چپکے سے سنتا ہوں, آپ بھی میری بات سنیں. یہ کیسا اخلاق ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کی باری ہو آپ پوری بات کریں, میں سنوں گا. میں یہ کہتا ہوں,
میں سب سے کم بولا ہوں بھائی آپ میں.
اچھا جب میرے موقع دیا تو آپ تھوڑی خاموش ہوئیے خدا کے لیے.
بسم اللہ. دیکھیے میں کہتا ہوں
کہ وہ جو غلط فیصلہ ہوا تھا اس کی جیسے یہ دہشت گرد بنے ہیں, یہ دہشت گرد نہیں تھے, دہشت گرد ہمارے رویے نے بنایا ہے.
پھر جو کچھ ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جو کچھ کرنے پہ قائل ہوئے طالبان, وہ جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے نا, آپ میری بات سنیے. کیا ہوتا کیا ہے, اگر طاقت والا غلط کام کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے چونکہ طاقت والا ہے, قوت والا ہے. لیکن اگر چھوٹا اس کا ریئیکشن کرے تو اس کی اس پر مذمت. میں کہتا ہوں پہلے اگر مذمت کرنی ہے تو پھر طاقت والے کی بھی مذمت کرو جس نے زیادہ معاملہ بگاڑا ہے. امریکہ کی مذمت ہم نے نہیں کرنی, طالبان اس کے خلاف کاروائیاں کرے تو وہ دہشت گرد قرار پاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے جو حکمرانوں نے فیصلے کیے, غلط فیصلے کیے, اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ اس ایکشن کو ختم کریں, ریئیکشن ختم ہوگا, اس کو یو ٹرن کو واپس لیں. اسلامی نظام دیکھیے, اگر کوئی عربی کا مقولہ ہے کہ یہ مت
دیکھو بات کرنے کی. دیکھیے آپ اس کو دراز کر دیتے ہیں. گزارے یہ ہے کہ امریکہ کی تو ہر صاحب انصاف مذمت کرے گا, دن رات ہم کرتے ہیں, انہوں نے ایک اسلامی ملک پہ آ کے قبضہ